اب ترقی ہو گئی اور سفید رنگ کی ایک گوند آتی ہے لکڑی کو جوڑنے کے لیے اسے استعمال کرنے لگے.
ہمارے بچپن میں لکڑی کا کام گھروں میں ہوتا ہی ہے. سب سے مشکل دن وہ ہوتا تھا جب سریش تیار کرتے تھے. پتا ہوتا تھا کہ اب یہ مصیبت آنی ہے. بعض لوگوں کو سانس کے لیے بڑی صاف ہوا چاہیے ہوتی ہے. ذرا ہوا میں پولن الرجی کوئی چیز پھیلی اور ان کی جان پہ بنی. بعض بچے آپ نے ہم نے دیکھے ان کے لیے بڑا مشکل دن ہوتا تھا جب گھر میں سردیوں کے آغاز میں اس موسم میں دھنیا آتا تھا اور اس نے روئی کو دھننا ہوتا تھا. روئی دھنتا تھا, سال بھر کے بعد بستر نئے بنتے تھے, پرانے بستر ٹھیک ہوتے تھے. نانی دادی ان کا یہی کام ہوتا تھا کہ دھنیا انجائی کرے اور بستر بنے. تو وہ دن گھر میں بڑا دشوار ہوتا تھا بعض بچوں کے لیے, کیونکہ فضا میں روئی کا اثر غبار آ جاتا تھا. تو سریش بناتے تھے. سریش یہ گوند ہوتی ہے, درختوں سے نکلتی ہے اور یہ چار قسم کی گوندیں ہوتی ہیں. کیکر کی گوند بڑے اس کے منافع بیان کیے ہیں طب کی کتابوں میں. اسی طرح لکڑی کو جوڑنے کے لیے, پکا جوڑ لگانے کے لیے وہ ایک گوند کے دانے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, جیسے گندم کے دانے. یہ سمجھ لیں کہ وہ بالکل گول ہوتے تھے. وہ لاتے تھے اور اسے پانی میں ڈال کے اور چولہے پہ چڑھاتا تھا ترخان, اور بہت بری بو آتی تھی اس سے, سانس لینا دشوار ہوتا تھا. تو سریش بنتی تھی ایسے. اور لکڑی کھڑکی دروازہ کیسا بھی خوبصورت بنے مگر یہ سریش کی بو سانس نہیں لینے دیتی تھی. اور لکڑیاں جو لوگ بھی اس کا کام کرتے تھے وہ کارخانے میں سریش تیار کرتے تھے اور سریش کارخانے میں لکڑی کے جایا نہیں جاتا تھا. اس لیے خیال آیا کہ جس آدمی نے تمام عمر سریش کے کارخانے میں بسر کی ہو, اسے اگر دلی میں حکیم اجمل مرحوم کے ہاں بہت عمدہ بہت اعلیٰ درجے کے عطر تیار ہوتے ہیں, وہاں اگر لے جاؤ تو بیچارہ مر جائے. جس ماحول میں اس نے زندگی گزاری ہے اس ماحول کے 100% برعکس سے مرنا نہیں تو اور کیا ہونا. گلاب کے پھول کا عطر تیار ہوتا ہے اور گلاب کا پھول طائف کا بہت مشہور ہے اور پھر یونان میں اسپارٹا اس کا گلاب بہت اچھا ہے, یا پھر ترکی کا گلاب بہت زیادہ گنا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو گلاب وہ آیا ہی نہیں گویا. تو مجمل کے ہاں گلاب کے نفیس, آپ اگر سونگ لیں گلاب کا پھر کوئی عرق آپ عمر میں پسند کرے, اتنا اچھا اتنا عمدہ گلاب کا عطر جو تیار کرتے ہیں. آدمی اگر سونگ لے تو اس کے بعد لطف نہیں رہتا. یہ بات اس لیے ہے کہ ایک صاحب نے کہا نماز میں جی نہیں لگتا, تو ہم نے کہا بالکل صحیح چیز فرمائی, نماز میں جی نہیں لگتا. فرمانے لگے کہ میں حل پوچھتا ہوں اور تم اس کی تائید کرتے. ہم نے کہا تائید اس لیے کرتے ہیں کہ سارا دن سریش کے کارخانے میں گزار کے رات بسر کرنی پڑ جائے کہ مجمل کے آنکھ کو مصیبت نہیں بنے. طور سارا دن وہ اتنا سا فون تھا وہ اچھا تھا لیکن اس میں واٹس ایپ خراب ہو گیا, پھر پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو گئیں. تو سب نے مشورہ دیا اور یہ بڑا فون تھی اس عذاب میں پھنسے ہوئے, اس پہ کوئی اشتہار ہی نہیں آتا تھا, اس پہ اشتہارات آتے ہیں, سمجھ نہیں آتی اب اس کو ڈیلیٹ کیسے کریں. آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں نا. سوانی صاحب کے ایک دوست آئے تھے, نام یاد نہیں, کراچی سے, انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ یہ فون رکھو, اب زمانہ یہی ہو گیا. ہم نے کہا الحمدللہ بہت اچھا ہے یہ چھوٹا فون. فرمانے لگے نہیں وہ جب استعمال کرو گے تو, گویا انہوں نے بھی یہی کہا کہ حکیم اجمل کے گلاب کے عطر کے بعد پھر بھول جاؤ گے سب. لیکن جب سے یہ عذاب آیا ہے, عذاب ہی ہے, ہر دو منٹ بعد ایک تصویر آ جاتی ہے, تو خیال آیا کہ زندگی اگر انہی تصویروں کے دیکھنے میں گزر جائے تو نماز میں کیا خاک جی لگے. دل اثر قبول کرتا ہے ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ انسان کا خیال متاثر نہ ہو. خیال بڑی باریک چیز ہے, یہ متاثر ہوتا ہے. آنکھ تو پھر کوئی وجود رکھتی ہے, خیال بڑی باریک چیز ہے. ایک بچے نے شیر پہ اپنی خوشی سے کوئی فلم دیکھی, پھر اس کی تفصیلات مجھے سنانے بیٹھ گیا. اس کو بڑا جوش اور جذبہ تھا کہ اتنی بڑی چیز اس نے دیکھی. ہم بھی اس کی رعایت اور دل رکھنے کے لیے چپ کر کے سنتے رہے. پھر خیال ہوا کہ بہت وقت لے گا کیونکہ نئی نئی دریافت ہے نا اور جوانی ہے. تم نے بچے سے کہا کہ اچھا دیکھیے شیر کی جو کچھ بھی آپ نے مووی دیکھی وقت بتائیے کتنے وقت میں آپ بیان کر لیں, بس اس سے زیادہ نہیں. اور نے کہا ایک گھنٹہ بات سنی. کہ ایک گھنٹہ تو بہت گزا. کہا نہیں دو گھنٹے دیکھا تو ایک گھنٹہ تو بیان کریں. اب جیسے جمعے کے بیان سے جی جاتا ہے نا, اس طرح عذاب لگتا ہے مولوی صاحب کا بیان سننا. اب اس بچے کا بیان کیا سنتے. خیر 15 منٹ پہ طے ہوا. اس نے کہا 15 منٹ میں بتا ہی نہیں سکوں گا. اس نے بتایا لیکن بڑی اچھی چیز سمجھ میں آئی. اس نے بڑے زور شور سے بتایا کہ شیرنیاں شکار کرتی ہیں. شیر کبھی کبھی شکار میں دخل دیتا ہے. پھر بتایا شیر بھاگ نہیں سکتا. پھر بتایا چیتا پتا نہیں ایک منٹ میں 100 سے 1000 یا 10 سے 100 کی رفتار پہ پہنچ جاتا ہے. پھر اس سے کہا وہ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں زیادہ بھاگا تو میرا دوران خون زیادہ ہو جائے گا اور وہ مر جاؤں گا. مگر بھئی جو آخر اس کی بات سمجھ آئی نا, ہم نے کہا بیٹے یہ سب دیکھا, یہ بتاؤ شیر میں اور انسان میں فرق کیا ہے. بہت فرق ہے. شیر کے ناخن چھوٹے ہوتے ہیں اور جب شکار کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ناخن 5 انچ بڑے ہو جاتے ہیں. شیر جب حملہ کرتا ہے تو گاڑ لیتا ہے. شیرنیاں بہت ذہین ہوتی ہیں. زرافے پہ حملہ نہیں کر سکتی تو اسے ایک ایسے جنگل میں علاقے میں لے جاتی ہیں جہاں پھسلن ہوتی ہے, اور وہ جب پھسل جاتا ہے کہ گر جاتا ہے تو پھر سب اس کو مارنے لگے وغیرہ وغیرہ. تو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کہنے کا آپ بتائیے کیا یہ فرق. ہم ہر بات کی نفی. ہم نے کہا یہ بھی فرق نہیں, یہ بھی فرق. کہنے کا آپ بتائیے. ہم نے کہا اسے یاد رکھنا کہ حیوان جانور اپنی خواہش کا تابع ہوتا ہے. اور انسان وہ ہوتا ہے جہاں خواہش اس کے تابع ہوتی. کہنے کا پلے ہی نہیں پڑا. ہم نے کہا ہم دونوں مجبور ہیں. ہم اس پہ مجبور ہیں کہ جو ہے وہ بتائیں, اور آپ اس پہ مجبور ہیں کہ عمر بڑھے تو پھر سمجھ آئے. کہنے کا آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی, چائے پئیں گے. ہم نے کہا یہ صحیح ہے, یہ سمجھ میں آتا. جان چھڑانی تھی بچے. لیکن ہوتا حقیقت میں یہی ہے کہ جانور اپنی خواہش کے تابع. جب جی چاہ اس کے شکار کر لیا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ بھینسا گزر رہا ہے اور شیر اس پہ ٹوٹ پڑے. کوئی عقل نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کچھ نہیں. اس کی خواہش اصل ہے, چاہنا اصل ہے. اور انسان بہت کچھ سوچ کے پھر کام کرتا ہے اگر وہ انسان ہے. تو بڑا فرق ہو گیا کہ یہاں خواہش انسان کے انڈر ہے اور وہاں جانور خواہش کے انڈر. دنیا بھر میں دو چیزیں کبھی ہمیں بھی سمجھاؤ یار. یقین مانیے اس موضوع پہ بہت سے انگریز کمیونسٹ ان کو پڑھا لیکن سمجھ میں آئی نہیں بات. اب تک جسے کہتے ہیں نا اطمینان ہو جائے, ایک یہ ڈیموکریسی جمہوریت سمجھ میں نہیں آئی کہ ہے آخر کیا مصیبت تمہیں. یہ بھی دو مزدور آئے تھے شیشے کی پیمائش کرنے, شاہد صاحب آپ نے بھیجا تھا ہیں, ان کا اور نواز شریف کا ووٹ برابر ہے. ایک آدمی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, یہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہے, ڈاکٹر صاحب کا اور یہ جو یہاں مالی کام کر رہے ہیں ان دونوں کی رائے برابر ہے. جنرل راحیل شریف کا اور ایک جو بس چلا رہا ہے ڈرائیور, ان دونوں کی رائے برابر ہے وزن میں. یہ سب ڈیموکریسی ہے, جمہوریت. اور جمہوریت کوئی نئی چیز پیش نہیں کرتی, معاشرے میں جو کچھ دودھ ہے اس دودھ کو بلونی لگا کے اور وہ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ مکھن نکلا ہے. اگر معاشرے میں جہالت ہے تو ان کا قائد سب سے بڑا جاہل ہے, اور معاشرے میں علم ہے تو سب سے اچھا علم والا ان کا قائد ہے بس. اور دوسرے آزادی سمجھ نہیں آتی, آزادی کس بات کی؟ اور آزادی ہے ہی کہاں؟ ہر حال میں پابندی ہے, کوئی شخص یہ چاہے کہ عمر بھر صبح 11 بجے نیند پوری کر کے اٹھے, نہیں اٹھ سکتا. لا محالہ اٹھنا ہی ہے, نیند کی قربانی دینی ہے. بچے اٹھا دیں گے, گھر والے اٹھا دیں گے, آفس جانا ہے یہ مجبوری اٹھا دے گی, تعلیم اٹھا دے گی, ٹرین اور ہوائی جہاز 10 بجے جا رہے ہیں وہ اٹھا دیں گے. آزادی کہاں رہی؟ پابند ہو گئے نا, ٹرین کا نظام ہے, جہاز کا نظام ہے, اس نے ایک مقررہ وقت پہ چلنا ہے اور آدمی یہاں پہنچ کے مجبور ہے, کیا کرے؟ کہاں آزادی؟ آزادی سے بڑا سوال یہ ہے کہ غلامی کس کی ہے. غلامی اگر نظام کی ہے تو اسے قبول کر لیتا ہے, کامریڈ ہے اور چاہتا ہے کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں زندگی بسر کرے, اور کامریڈ سوسائٹی نے جبر کر کے رکھا ہوا ہے کہاں جمپ کرے گا. اور وہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہے, وہ چاہتا ہے کہ کامریڈ بن جائے, تو جس نظام نے جبر کر کے رکھا ہوا ہے اس کو کہاں تک توڑے گا؟ چاہے کہ قد 6 فٹ ہو جائے اور ہے 5 فٹ 9 انچ 8 انچ, عمر ہو گئی 50 سال, اب سر مارے کیا کر لینا؟ پیدائشی طور پہ گورا ہے, ساری زندگی لیٹا رہے جا کے ساحل پہ دھوپ میں کہے کہ حبشی بن جاؤں, کہاں آزادی ہے؟ کہیں بھی نہیں. قید ہے, پابندی ہے, کس کی طرف سے قید ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے قید ہے تو اس پہ نفرت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قید ہے تو اس پہ چڑھتا ہے, مذہب قید میں لاتا ہے تو اس پہ چڑھتا ہے, اور یہی قید اگر اپنے محبوب کی طرف سے آتی ہے تو اس پہ خوش ہے. یہ پیکیجز. آپ سب جانتے ہیں گرل فرینڈ نے ٹائم دے دیا کہ رات 10 بجے بات کرنا, اتنا بیلنس کم ہو جاتا ہے. اس پہ خوش ہے, یہ بھی تو پابندی, 10 بجے کیوں بھائی, 11 کیوں نہیں, 12 کیوں نہیں. موہوم تصورات ہیں. علل اطلاق آزادی, وہ جنت کے علاوہ کہیں بھی نہیں. مطلقاً آزاد ہو, کہیں بھی نہیں. امریکہ ایک جگہ ٹھہرے تو شام کو آفیسز وغیرہ سے لوگ آتے تھے, سامنے آمنے گھر تھا, وہ پھر بے لباس گھومتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی وجہ سے ملے تو کہا یہ شام کو بھی لباس پہنے رہتے ہو, یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا آپ کیوں لباس اتار دیتے ہیں, یہ کیا ہے؟ کہنے کے آزادی ہے. میں نے کہا یہ بھی آزادی ہے, یہ آزادی ہے نا, جی چاہتا ہے پہنے آپ کا جی چاہتا ہے نہ پہنے, آپ بھی آزاد ہیں, بھی آزاد. تو یہاں اس پہ غور نہیں کیا ہم نے, کہا حقیقت میں دونوں قید ہیں, فرق صرف اتنا سا ہے کہ آپ اپنی خواہش میں قید ہیں اور میں اپنے سے کہیں زیادہ, کہیں اعلی, ایک پاک صاف عقل مند انسان کی قید میں. قید تو دونوں میں ہے, آپ میں اپنے نفس کی قید ہے, مجھ میں یہ قید. یہی ہوتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا زبردست جواب دیا, انگریز آئے نا تو یہ آزادی آزادی, کچھ دن اگر انگریز اور رہ جاتا نا, 47 میں آزادی نہ ہوتی, 60-70 کا زمانہ آ جاتا, تو بعض کمیاں اور بعض نقصانات جو 200-300 سال میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے قوم میں پیدا ہو گئے نا, تو انگریز نکال جاتے. وقت کی پابندی کبھی بر صغیر میں ہوتی تھی, پتہ ہوتا تھا کہ وقت کیا چیز. وہ اتنے سال جہالت میں گزرے کہ وقت کی پابندی گویا کوئی چیز نہیں رہی. گورے اگر رہ جاتے نا, ٹریننگ کر جاتے, تو پھر بھی وقت کا کوئی ہو جاتا. اور بہت سی چیزیں, تو آزادی جب زیادہ ہی سر چڑھ گئی تو یہ جو درویش تھے نا, بے وقوف قسم کے بنے ہوئے, اصل نہیں, اصل درویش تو بڑی چیز ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے اور چلتا ہے, اور دنیا سنتی ہے اور چلتی ہے, بڑا فرق ہے. ایک آدمی دیکھ کے چل رہا ہے اور ایک سن کے چل رہا ہے, زمین آسمان کا فرق. پہلی بار ہوا کہ لاہور گئے تو راستہ آتا ہی نہیں تھا, تو وید اللہ صاحب نے وہ کوئی لگا دیا, وہ راستہ بتا رہی تھی خاتون. پہلی بار سن کے چلے کہ اچھا اس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے, اس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے, تو بار بار خیال آتا رہا کہ دیکھو یہ ہے سن کے چلنا, اور دیکھ کے چلنا جتنے گاڑی میں تھے کسی ایک کو بھی نہیں پتا, راستہ ہی نہیں پتا تھا تو دیکھ کے کیا چلتا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, آگے پتہ نہیں کیا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اچھا یہ کسی اور مصرے کے ساتھ بھی لگایا ہوا ہے, پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پتہ نہیں بہرحال, لیکن آدمی جب خود اپنی صلاحیتوں کے ادراک میں کھو جاتا ہے نا تو دیکھ کے چلتا ہے. دیکھ کے چلنا اور سن کے چلنا بڑا فرق ہے. پہلے پہلے ایمان بھی تقلیدی ہوتا ہے, پہلے پہلے علم بھی تقلیدی ہوتا ہے. استاد کہتا ہے اے بی سی ڈی, اس موقع پہ اگر یہ بحث چھیڑ دے کہ پہلا لفظ اگر اے ہے تو الف اور یہ سے بنا, یہ پہلے پیدا ہوئی تھی کہ الف پہلے پیدا ہوا تھا؟ اگر الف ہوا تھا تو لام اور پے کہاں سے آ گئے تھے؟ تو پڑھ چکا, پڑھ لی انگلش اور ہو گئی ساری ڈگری کا حصول. پہلے پہلے تقلیدی ہوتا ہے, اور اگر تقلید پہ پہنچ کے رک گیا تو تباہی ہے, جوہر بن جائے گا, لوگ لطف اندوز ہوں گے پانی کا ذخیرہ دیکھ کے, لیکن اس سے ایک دن سڑاند بو پیدا ہو جائے گی اور لوگ آئیں گے نہیں, نفرت کریں گے. اس تقلید کے بعد جب تحقیق پیدا ہوتی ہے نا وہ ہے زندگی. تقلید ہی ہے کہ ماں نے کہا بیٹے یہ سویٹر پہنو اور سردی ہے, بچہ سویٹر پہن لیتا ہے, کہتا ہے امی یہ رنگ اچھا نہیں ہے, وہ کہتے فی الحال تو یہ پہنو نا, اچھے رنگ بعد میں دیکھیں گے. یہ سب تقلید ہی ہے. پھر ایک موقع آتا ہے جب بچہ اس تقلید سے نکلتا ہے اور ماں کہتی ہے یہ لو پیسے اور جاؤ اپنے سویٹر خرید لو, کیسا خوش ہوتا ہے. کپڑے ہیں, رنگ ہے, ورائٹی ہے, فیشن ہے, کیا کیا چیزیں سوچ کر پھر خریدتا ہے. پہلے سن کے چل رہا تھا, اب دیکھ کے چلنا شروع ہوا ہے. صوفی دیکھ کے چلتا ہے اور مولوی صاحب سن کے چلتے ہیں. بات کہیں اور چلی گئی, لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک درویش آیا, آزادی آزادی کے نعرے لگا رہا تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ میں آ گیا تو حضرت نے فرمایا کیا آزادی ہے بھائی, یہ لو پیسے جاؤ. مسلمانوں کی تباہی کا یہ جو حال ہے نا, اس میں بنیادی چیز کبھی غور کیجئے گا, یہ 1707 کے بعد کی تعلیم کا نظام ختم ہو جانا ہے. 1807 اور 1907 اور اب 2016 آ گیا, ہمارے پاس کوئی نظام تعلیم نہیں ہے. تو 10 نسلیں جس قوم کی بغیر تعلیم اور تربیت کے گزر جائیں, اس کی تباہی کا یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے. اور ایسا کہ وہ نظام تعلیم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معاش اپنے زمانے میں جو قائم کی نا, ملک میں تنخواہوں کا نظام تو 9 گریڈز بنائے. اب لوگ نہیں جانتے کہ گریڈنگ کیسے ہوئی تھی. بہت لمبا موضوع ہے, اکانومی ہے نا پوری, کہ کس کو کتنا پیسہ دیا جائے. یہ اب آپ امریکہ اور اس نظام کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو سال کے کتنے ملیں گے, یوں ہی شروع کرتے ہیں کہ سال میں اتنی آفر ہو گیا, اتنے پیسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی چیز تھی کہ سال بھر کا خرچہ ایک دن دے 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 کہ یہ ہے جی آپ کا سارے سال کا خرچہ. آپ 50,000 مہینے کا خرچہ ہے, ایک آدمی لے جا کے اہلیہ کو 6 لاکھ دے دیتا ہے, ماں کے ہاتھ پہ 6 لاکھ رکھ دیتا ہے کہ امی یہ ایک سال کا خرچہ ہے, آپ جانیں آپ کا سال جانے, آئندہ سال پھر دیکھیں گے. یہ جو نظام ہے نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تھا. اس لیے اب امریکنز یا مختلف دنیا کے لوگ جب کہتے ہیں نا کہ سال میں اتنے ڈالرز ملیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ امریکہ کا, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی یہی حال تھا. سال بھر کا خرچہ اپنی بیویوں کو لے جا کے دے دیا کہ بھئی سال بھر کے آپ کے یہ رقم ہے, یا یہ کھجورے ہیں, یا یہ اس صورت میں ہے, اس کو بیچ کے اپنے پیسے منگا لیں, کچھ کر لیں, یہ سال بھر کا خرچہ ہے. اللہ اللہ کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی کیا, سال میں اسے اتنے پیسے ملیں گے. اب وہ سال کے پیسے ایک دن لے لے گورنمنٹ سے, سال کے پیسے 12 مہینوں میں تقسیم کر لے, کچھ کر لے, سال کا خرچہ یہ ہے بس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جسے عدل کہتے ہیں نا, انصاف, یہ تھا 9 گریڈ رکھے. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے 7ویں گریڈ کا مزدور ہے, 8ویں کا ہے, 12ویں کا, 17ویں کے 22ویں سکیل مل گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں رکھا تھا. انہوں نے کہا ضروریات زندگی سب کی یکساں ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب ایک آدمی کو پیسے دیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا اور ان کا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو اتنے پیسے دے رہے ہیں, اور جو فلاں ہے اتنا اسلام میں قدیم ہے, یہ اس کو بھی اتنے ہی پیسے دے رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں عمر اس کا کیا مطلب ہے, دونوں کی ضروریات یکساں ہیں, پیسے سب کو ایک ہی طرح کے ملیں گے. ان کا وہ تو پہلے اسلام لایا عباد, ان کا یہ اللہ جانے وہ جانے, خدا دے انہیں ثواب, اسے کم دے اسے زیادہ, میری تقسیم صرف پیسے کی ہے, سب کے لیے برابر. کمیونسٹ سوسائٹی کو کے لیے سوٹیبل ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب آئے انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا. ان کا سب سے مسجد نبوی بھری ہوئی, کیونکہ پہلی مرتبہ نظام قائم کیا جا رہا تھا کہ ملک میں تنخواہوں کا نظام, اور بڑے بھری عام لوگوں سے نہیں تھی, ان لوگوں سے تھی جو بڑے ایکسپرٹس تھے اپنی اپنی چیزوں میں. بڑا کھلا ذہن تھا. مصر سے خط لکھا تھا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت یہاں پہ جو لڑائیوں کے نتیجے میں لوگ قیدی ہوئے ہیں یا آئے ہیں, ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو عیسائیوں کا پورے ملک کا بجٹ بناتا تھا, آڈیٹر جنرل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ سب سے زیادہ ضرورت اس کی مجھے ہے, میرے پاس بھیجو. مدینہ منورہ وہ عیسائی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عیسائی کو کہا کہ ہمارے مسلمانوں کو یہ سکھاؤ, یہ ہم نے نظام وہاں سے لیا ہے. بہت بہت وسیع ذہن کے لوگ تھے کہ کہیں بھی اچھی چیز ملی انہوں نے اٹھا لی. ہمارے ذہن اب بیٹے آپ ادھر آ جائیے ہمارے پاس آ جائیے. اب ہمارے ذہن ویسے نہیں رہے. ہم الٹے ہو گئے. وہ غیر اقوام کی ثقافت نہیں لیتے تھے, علم لے لیتے تھے. ہم نے پہلے پہلے گوروں کی ثقافت لی, علم نہیں لیا, اور اب ہم اتنے نیچے گر گئے کہ ثقافت بھی گئی اور علم بھی گیا. پہلے پہلے لوگ مسلمان دوسرے لوگوں سے علم لے لیتے تھے, تہذیب نہیں لیتے تھے. تہذیب پہ اتنے سخت تھے. کاظ تمہر رضی اللہ عنہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ تم ان عیسائیوں سے علم حاصل کرو, یہ کرو, عیسائیوں کو میرے پاس بھیجو, مسلمانوں کو سکھاؤ, ہمارے بچوں کو سکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ہے کہ ایک شرک کرنے والا آدمی ہے اور اس سے سانپ کے کاٹنے کا علاج آتا ہے. فرمایا اسے پکڑو, بٹھاؤ, اس سے سانپ کاٹنے کا علاج سیکھو. یہ سب علم ہے نا. ثقافت کے معاملے میں, تہذیب کے معاملے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خبردار, ایک آدمی کو سن لیا, وہ عربی اور فارسی مکس کر رہا تھا نا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خبردار جو ایسے کیا خالص عربی بولو. فرمایا اگر اپنی قوم کے محاورے اور عربی کی زبان تم چھوڑ دو گے تو قرآن کون سمجھے گا. فرانس میں بھی سال دو سال پہلے کوئی کانفرنس ہوئی تھی, تو جب انگلش میں تقریریں ہوئی تو پتہ نہیں واقعہ دیکھ لیجئے گا کیا ہو, لیکن فرینچ جو تھے وہ اٹھ کے چل پڑے. انہوں نے کہا امریکہ کیا چاہتا ہے, ساری دنیا انگلش بولنے لگے, دنیا میں فرینچ بھی رہنی چاہیے, مختلف زبانیں رہنی چاہیے, لوگوں کو آزادی دو. تو مسلمانوں نے علم لیا تھا, تہذیب نہیں لی تھی. پھر وہ وقت آیا جب ہم نے علم نہیں لیا, تہذیب لے لی. تہذیب یہ لے لی کہ تھری پیس, ٹائی, ناٹ, ایسے, اوفو, جو انگریزوں کے زمانے میں مسلمان انگریزوں کی فیشن کرتے تھے, گورا حیران ہوتا تھا کہ یہ اب تک ایسے لوگ ہیں جن کے کپڑے لندن سے سل کے آتے ہیں. خورشید رضا قصوری ہے نا, یہ پی ٹی آئی میں, ان کے کپڑے لندن سے سل کے آتے ہیں. کسی سے مذاق میں کہنے لگی کہ ان سب خوبیوں کے باوجود یہ کپڑے آپ کہیں سے سلائیں. اچھا میں لے چلوں گا, آپ کو بتاؤں گا. لے گا 50,000,00,000 لے لے گا ایک سوٹ کا, مگر کپڑے پہنیں گے تو پتا چلے گا کہ کپڑے کیا ہوتے. تو اس وقت رکھ رکھاؤ یہ چیزیں تھیں. اب نہ علم رہا نہ تہذیب رہی. علم تو ہم سے کیا لیتے گوروں سے, تہذیب بھی چھوٹ گئی. تو علم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لیا, پوری رعایا کو 9 طبقوں میں تنخواہیں دی. انہوں نے کہا ملک میں سب مسجد نبوی بھری ہوئی ہے لوگوں سے اور آئے ہیں, اور کہا بولو کس کس طرح طے ہوا ہے ملک میں, سب سے پہلے کس کی تنخواہوں کا ہے, سال میں کتنی دیں گے. انہوں نے کہا آپ کا نام لکھا ہے کہ المومنین کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوگی. فرمایا اخطأت, بہت غلطی کی, آغاز ہی غلط کیا. ان کا یہ سب کچھ جو دیکھتے ہو نا, امیر المومنین اور خلافت اور سب کچھ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. سب سے پہلے ان کا خاندان ہے, سب سے پہلے وہ ہیں, وہاں سے شروع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سب سے بڑا آدمی اس وقت عباس ہے, عباس رضی اللہ عنہ چچا ہیں, ان سے شروع کرو, پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ, پھر فلاں, پھر فلاں, پھر ان کے نواسے. اسے کہا ڈر گیا نا, اب اس کا حضرت اب دوسرا نمبر. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, انصاف یہ ہے, فرمایا ان میں سے تین کو الگ رکھنا, ان کے لیے 10,000 سکے, 10,000 تولے سونا یا چاندی, 10,000 تولے سونا اگر ایک سال میں مل جائے تو یہ کتنا 50 کروڑ ہو گیا, 50,000 ہے آج کل. اتنا پیسہ تھا, اتنی رقم تھی, اتنا پیسہ تھا کہ لوگوں کو گورنمنٹ کھانے پینے کی چیزیں الگ دیتی تھی, پیسے الگ دیتی تھی, کھانے پینے کی چیزیں لا کے وہ مارکیٹ میں فروخت کر دیتے تھے کہ اتنا آٹا ہم نے کیا کرنا ہے, اتنی گندم کیا کرنی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہا گیا کہ آپ اس کو کم کریں, سوچتے رہے کچھ دن, پھر فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیسے کے اعتبار سے امیر چھوڑوں اور دنیا سے چلا جاؤں, یہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ یہاں ہمارے معاشرے میں لوگ بھیک مانگنے لگے. پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اتنا لکھو اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو الگ لکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت اور شفقت تھی, عنایات تھی ان کے حال پہ, ان کے لیے 12,000 ہوگا. انصاف دیکھو, فرمایا صفیہ اور جویریہ ان کے لیے 6,000 لکھو, یعنی اصل جو 10,000 تھا اس میں سے 4,000, 40% کم ہو گیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری بیویاں بہت بڑے خاندانوں میں سے بھی ہیں اور یہ اسلام میں ہیں, اور یہ دو بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے بعد میں. تو وہ عورت جو آزاد ہے اور وہ عورت جو ہمارے یہاں باندی کی حیثیت سے آئی اور پھر آزادی دی گئی, میں سب کو برابر نہیں رکھ سکتا. پھر تیسرا طبقہ لکھوایا اور فرمایا تیسرا طبقہ لکھو, وہ جو مہاجر ہیں اور بدری بھی. پھر میں چوتھا طبقہ, جو مہاجر نہیں ہیں, انصار مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں اور بدری. پھر پانچواں طبقہ, اب جب مہاجرین اور بدریوں کی بحث آئی تو اس کے بعد پانچواں طبقہ جو لکھوایا تو فرمایا اب لکھو جو بدر کے بعد آئے ہیں فتح مکہ سے پہلے. اس میں اپنے بیٹے کا بھی نام لکھوایا, 3,000 یا 4,000 مقرر کی. اور جب انصاری اور بدری یہ دو وصف جس میں جمع تھے ان کی 5,000 لکھوائی تو کہا حسن کا اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام بھی ادھر ہی لکھنا. لوگوں نے کہا امیر المومنین اب بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے برابر کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو. انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت تھی. اسامہ کا نام بھی لکھوایا, فرمایا اسامہ کا نام بھی ادھر ہی لکھ. لوگوں نے کہا اسامہ نواسے تو نہیں تھے, انہوں نے کہا نواسے نہیں تھے لیکن محبت بہت تھی. بیٹے نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ نے کہ میرا نام 3,000 والوں میں ہے, مجھے کم سے کم اوپر اٹھا دیں, یہ لوگ وہ ہیں جو کسی جہاد میں نہیں گئے, میں خندق میں شریک ہوا ہوں. تو کہا تمہارا باپ, تمہاری ماں, تمہارا نانا اور ان کے نانا اور ان کے والد اور ان کی والدہ برابر ہو سکتے ہیں. پھر فرمایا فتح مکہ کے بعد جو آئے ہیں فتح مکہ پہ ان کا, پھر کہا کہ جو یرموک اور قادسیہ, قادسیہ ان کے دور میں بھی تھی اور یرموک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھی, فرمایا ان کے لیے آخری طبقہ ہے اور 1,500 سالانہ, 1,500 پہ لے آئے. اور کہا قادسیہ اور یرموک ایسی جنگیں تھیں جن میں جانا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینا تھا. تو معیار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, معیار یہ ہے زندگی کا کہ کس نے مسلمانوں کے لیے کتنی قربانی دی. پھر فرمایا نما طبقہ لکھو, اور اس کو لکھوایا اور کہا یہ وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی بڑی عظیم خدمت انجام دی ہے, اور اس کا فیصلہ میں خود کروں گا اسے کتنے پیسے دینے. حکم دیا کسی کے متعلق کہ اس کو اتنا کچھ دے دو, ساری زندگی کمانے کی نوبت ہی نہیں آئی. سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان, آپ کو ان سے اختلاف ہو, ایٹم نئی دنیا میں ہونا چاہیے, آپ کو ان سے اتفاق ہو, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس آدمی نے کام کیا. اور حالت یہ ہے کہ ہم ان کا انٹرویو سن رہے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ زندگی میں کوئی افسوس اور حسرت, ان کا سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اس قوم کی خدمت کی, کاش یہ نہ کرتا. اسے کہا آپ کے پیسے یہ, اسے کہا 4,000 اور کچھ 100 روپے میں پینشن لیتا ہوں, گورنمنٹ کو اب خیال آیا تو زیادہ کر دی ہے اور اتنے ہزار اب لے رہا ہوں پینشن. اور ایف آئی آر انٹرنیشنل کٹی ہوئی ہے, انٹرنیشنل ہی ہوئی نا کہ تم نے ایران کو یہ کیا, فلاں کو یہ کیا, فلاں کو یہ کیا, جب چاہیں پکڑ لیں. آپ انٹرویو سنیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے. یہ ہے نا کوسار مارکیٹ, کوسار مارکیٹ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے انٹرویو ہو رہا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. بجائے اس کے یہ میسج تھا نا, انہوں نے عبد الکلام کو صدر بنا لیا اور ہم نے قید میں ڈال دیا. یہ میسج تھا کہ بچوں سائنس میں ترقی کرو گے اگر یہاں ہوگے تو قید میں, ہمارے یہاں ہوگے تو پریزیڈنٹ بن جاؤ گے. بہت سی چیزیں, اچھا ایک اور طرف چل پڑے. تو آزادی کی بات کر رہے تھے کہ سمجھ نہیں آئی آج تک آزادی. ایک لمٹ ہے جہاں آپ نے پہنچ کے کسی چیز کا پابند کرنا ہے اپنے آپ کو, کس چیز کا, عقل کا, نفس کا, علم کا, وحی کا, قید تو ہونا ہی ہے. ایک بھائی نے, چار بھائیوں نے مل کے ایک بھائی کو مار دیا, کیوں ان چاروں کو پکڑتے ہو, آزادی ہے. غیرت کے نام پہ قتل ہو گئے, کیوں پکڑتے ہو, آزادی ہے. ایسی آزادیوں میں آدمی خواہش کے تابع ہو کر جانور بن جاتا ہے, اور انسانیت میں خواہش آدمی کے تابع ہو کر انسان بنا دیتی. بڑا فرق ہے اس نظام میں جہاں بیٹا باپ بن جائے اور اس نظام میں جہاں باپ اور بیٹے کی حیثیت برقرار. انسان تقلیدی طور پہ علم سیکھتا ہے, عرض کر رہے تھے نا کہ اے بی سی ڈی بچہ سیکھتا ہے. اس کے بعد ایک موقع آتا ہے جب خود یہ تقلید کا علم اس کی تحقیق کے تابع ہو جاتا ہے, اور جب تقلید تحقیق کے تابع ہو جاتی ہے نا, یہ ہے میدان. اس میدان میں آگے بڑھ. آئنسٹائن کو کسی نے پڑھایا ہی ہوگا اے بی سی. اگر آئنسٹائن کے زمانے میں وہ قبر سے اٹھ کے آ جاتے تو شاید ان کے جوتے سر پہ رکھتا کہ آپ میرے بہرحال ٹیچر ہیں. کسی اور کو لے لو, آئنسٹائن کو نکال, کسی اور نام کو ڈال لو, لیکن علم اور تحقیق میں وہ اتنے بڑے لوگ کہ اساتذہ ان کے جوتے سیدھے کرتے کہ بیٹے نام تم نے کمایا اور کام تم نے کیا. یہی ہوتا ہے. اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد تقلید میں کرتا ہے. درویش صوفی شیخ کہتا ہے کہ یہ کرو, اللہ کو ایسے یاد کرو. مرید صوفی درویش اللہ کو ایسے یاد کرتا ہے. پھر شیخ کہتا ہے کہ اسم تک پہنچے ہو, مسمی کی طرف آؤ. نام کو چھوڑو, ذات کی طرف چلو. نام اور چیز ہے, ذات اور چیز ہے. فرق ہے بھی اور نہیں بھی. جس کا نام چائے ہے اور یہ جو چائے ہے ایک ہی چیز ہے, اسی کا نام چائے. لیکن کوئی آدمی سارا دن بیٹھ کے بنا چائے 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 کرتا رہے اور ایک اس کے مقابلے میں ایک گھونٹ پی لینا, تو جو پی لیا جس نے اس کو حقیقت کا پتا ہے کہ یہ کیا ہے, چائے کہتے کسے ہیں, نام لینے سے کیا ہوا. تو پہلے مرحلے پہ وہ تقلید ہی کرتا ہے, پھر ایک موقع پہ پہنچ کے شیخ کہتا ہے بشرطے کہ اس سے خود بھی کچھ کیا ہوا ہو. وہ کہتا ہے اب نام کو چھوڑو, اب فکر میں آؤ, اب چلتے ہیں ذات کی طرف. صوفی جب نام کو چھوڑ کے ذات کی طرف چلتا ہے نا, یہ اتنا وسیع میدان ہے, اتنا وسیع میدان ہے کہ پیر مرید سے آگے نکل جائے اور مرید پیر سے آگے نکل جائے, کوئی انتہا نہیں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے مدینہ منورہ سے اپنے کچھ حالات لکھ کے گنگو بھیجے, تو اس گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا اگرچہ مدینہ منورہ میں وہاں سب کچھ ہے مگر سب کچھ چھوڑ کے کچھ دن کے لیے میرے پاس آ جاؤ. فرماتے جب میں گنگو پہنچا تو حضرت نے آخری مراقبہ تلقین فرمایا, وہ آخری مراقبہ میں نے شروع کیا, پھر اپنے احوال جو بھی واقعات جو کیفیات تھیں حضرت رحمت اللہ کے سامنے پیش کی. تو میں نے ایک دن عرض کیا کہ مجھے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کروا دیں, تو مجھ سے فرمایا کہ جو میں نے تمہیں تعلیم دی ہے نا, سارے سلاسل یہاں آ کے ختم ہو جاتے ہیں. اس میں محنت کرو, اس میں مرید پیر سے بڑھ جائے اور پیر مرید سے بڑھ جائے. یہ جملہ کوئی عارف باللہ ہی کہہ سکتا تھا, وہ جسے ان مقامات کی خبر تھی وہی وہ کہہ سکتا تھا, کوئی کہہ نہیں سکتا اس جملے. یہاں پہنچ کے نا پھر تقلید کا علم ختم ہو جاتا ہے.
پھر جو آدمی تحقیق کے ساتھ چلتا ہے یہ دیکھ کے چلتا ہے, پہلے سن کے چل رہا تھا نا شیخ سے, اب دیکھ کے چلتا ہے. اور پھر جو علوم اور معارف اور حقائق سامنے آتے ہیں, وہ علوم اور معارف و حقائق پر دو باتیں بڑا مشکل ہو جاتی ہیں. اس مقام پہ پہنچ کے گفتگو اتنی بلند ہوتی ہے کہ عام عوام کو فائدہ نہیں رہتا. وہ اپنے مقام سے نیچے اترے اور بات کرے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور دوسرے چپ لگ جاتی ہیں. جس شخص کو اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے نا, اتنا ہی چپ رہتا ہے, کیونکہ وہ دیکھتا ہے زیادہ اور کم سنتا ہے. اس آخری دور میں سلسلہ نقشبندیہ میں ایک بزرگ تھے پیر ابو احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, 1924-23 ایسے انتقال ہوا ہوں. لیکن ان کے ہوتے ہوئے نقشبندیہ سلسلے میں ہندوستان میں کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جس کی اتنی گہری نگاہ ہو. چند ایک چیزیں ان تک پتا چلی, لیکن اتنا بڑا آدمی کوئی شاید تھا ہی نہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے, لیکن ان کے اپنے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ 6 برس کے تھے, بچے تھے. پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی, پھر انہوں نے بیعت کے لیے رجوع کیا شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہوتی تھی. خلافت عثمانی جو تھی, عثمانی شہزادے گورنر سب پریشان کے کریں کیا. تو شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے. شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری پڑھی ہے دلی میں. ہم نے وہ حجرہ دیکھا ہے جہاں یہ لوگ پڑھتے تھے, اب تو بالکل نئی خانقاہ بن گئی. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام. یہ سارے عثمانی حاضر ہوئے, کہا حضرت کچھ کریں, دعا فرمائیں, کیونکہ بارش نہیں ہو رہی شاید 2 سال سے اور قحط ہے بڑا شدید, مر رہے ہیں لوگ اور حکومت کچھ کر نہیں پا رہی. تو حضرت نے انہیں کہا دعا کر دوں گا, لیکن یا پھر بارش ہو جائے گی یا پھر میں چلا جاؤں گا دنیا سے, ایک چیز ہونی ہے. اگر دعا کرتا ہوں بارش ہو جائے گی پھر میری زندگی ختم ہو جائے گی, نہیں کرتا تو میں زندہ رہوں گا مگر پھر بارش نہیں ہوگی. انہوں نے سنی انسنی کر دی. وہ اس جملے کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکے کہ کہہ کیا رہے ہیں. وہ قرآن کریم ان کے پاس تھا جو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا تھا, وہ لائے کھولا فال کے طور پہ کہ اللہ کی رحمت نازل ہو بارش. عبد الغنی صاحب رحمت اللہ نے دعا کی, بارش ہو گئی اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چل پڑے. ان سے بیعت ہوئے تھے پیر ابو احمد صاحب رحمت اللہ علیہ. انہوں نے پھر خلافت دی. پھر پیر ابو احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بھوپال میں, یہ آپ کے جو ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں ان کا تعلق بھی ایک وہ ان کے بڑے لوگ حاضر ہوتے رہے. بھوپال میں پھر انہوں نے جو خانقاہ چلی ہے, اتنا بڑا آدمی اس سلسلے میں ان کے معاصرین میں کوئی نہیں. عجیب و غریب باتیں جن کا اس پڑھی لکھی کتابوں کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ کہیں اور ہی سے علم آتا. آم کی لکڑی کبھی دیکھیے, ہمارے بچپن میں اس سے تختیاں بنتی تھی. ملتان کی تختی بڑی مشہور تھی. آم کا جو درخت ہوتا ہے نا, ملتان گئے تو فرمائش کی کسی سے کہ آم کا درخت ان کا یہ ہے, ذرا سی چھال اتار کے چکھنا چاہیے تو انہوں نے کہا بہت کڑوی ہوتی ہے, تھوکیے. وہ تھوکنی ہی پڑی. اس کی لکڑی تختیاں بنتی ہیں, پتے بیکار, سب بیکار, لیکن آم آم پھر آم اس کے کیا کہیں. اور گنا بھی ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک, جدھر منہ رکھو رس ہی رس. بعض مشائخ ان کی ساری قوت نظر میں آ جاتی ہے. علامہ اقبال اس کے بڑے قائل تھے. علامہ نے وہ کہا نا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. بعض مشائخ کی زبان میں آ جاتی ہے. اللہ ساری تاثیر زبان میں ڈال دیتا ہے. جو گیا سو پگھلا, اور جس نے سن لیا اثر مرتب ہوا. اثرات مرتب ہونے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. رکاوٹ دور ہوتی ہے اور اثر مرتب ہوتا ہے. سردی کا موسم, گرم پانی سے نہا کے نکلے اور ماں نے بچے سے کہا کہ لپٹ جاؤ تولیے میں, اور بچہ پرواہ نہ کرتے ہوئے باہر چلا گیا. تو سردی کو روکنے کے لیے جو گرمی مہیا تھی وہ سردی کا اثر مرتب نہیں ہونے دے رہی تھی. جو ہی باہر نکلا یہ رکاوٹ گرمی کی دور ہوئی اور چھینکیں شروع. اثر اور اثرات کو مرتب ہونے کے لیے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا, جس دن یہ دور ہو جاتی ہیں اس دن اثر مرتب ہوتا ہے. ایوب خان نے ایک جگہ کہا ہے, کسی نے اس سے کہا کہ لوگ اب آپ کو کتا کہتے ہیں, نے بڑی عجیب بات کہی، پتا نہیں وہ واقعی ایسے ہوگا نہیں ہوگا، ہمیں تو معلوم نہیں، نام نے اتنا پڑھا ہے. اس نے کہا جب تک ماں زندہ تھی کوئی کتا نہیں کہتا، اب کہتے ہیں. یہ اگر واقعی اس نے کہا ہے تو بڑی زبردست بات ہے. مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ تھی ماں، اس کی دعائیں، اب وہ نہیں رہی نا، اب لوگ کتا کہتے ہیں. ایسے ہی شاید کہانی ہے کہ بھائی جا رہا تھا باہر گھر سے، اس نے کہا ماتم ختم ہوا آپ کام کو جاتا ہوں، تو بہن نے کہا کہ بھیا آپ سنبھل کے بیٹھنا ماں چلی گئی. مطلب یہ تھا کہ اس کی دعاؤں نے تمہیں حفاظت کے دائرے میں لے رکھا تھا نا، وہ دائرہ اب اٹھ گیا ہے بیچ میں سے. تو اثرات مرتب ہوتے ہیں جب رکاوٹ اٹھ جاتی ہے بیچ میں. پیر ابو احمد رحمت اللہ علیہ جو تھے بڑے عارف باللہ تھے، خلافت انہوں نے دی تھی سید سلیمان ندوی رحمت اللہ کے بڑے بھائی تھے انہیں، اور ایک محمد شکور صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ، اور محمد شکور صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ پہ اپنے شیخ کا اتنا اثر غالب تھا کہ آخری عمر کا حصہ بالکل انقطاع ہو گیا، ملتے ہی نہیں تھے. لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے اور وہ تلاوت کرتے رہتے تھے، بس چھٹی. اثرات مرتب ہونے میں رکاوٹ دور ہوتی ہے. اب تو ڈاکٹرز پتہ نہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، سردیوں میں زکام چھینکیں زیادہ، حکیم کہتے تھے کہ گرمیوں میں دہی زیادہ کھایا ہوگا نا، تو جو ماحول کی حرارت تھی اس نے بچا رکھا تھا. اب گرمی ختم ہوئی، ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا، اب وہ سردیوں کا دہی اب اثرات مرتب کر رہا ہے. جہالت بھی اپنا اثر دکھاتی ہے، تعلیم بھی اپنا اثر دکھاتی ہے. اللہ کی معرفت بڑی چیز، وہ تقلید سے اٹھ کے جب ذات کی طرف چلتا ہے تو پھر خدا نے بڑی زبردست باتیں کی. وہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہم پہ محنت کرتا ہے. دیکھو یہ نہیں کہا کہ ہماری راہ میں محنت کرتا ہے، تفسیر اس کی یہی کرتے ہیں سب، کہ ہم پہ محنت کرتا ہے یعنی ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، شدید مجاہدہ کرتا ہے. لیکن اصل لفظ اللہ نے کہا بلدین جاہدو فینا، جو ہم پہ محنت کرتا ہے، یہ ہے مراقبہ ذات. یہ ہے جب نام سے ہٹا کر پھر کہتے ہیں اب ذات کی طرف چل، جب ذات پہ محنت شروع کرتا ہے پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حضرت احمد اللہ نے فرمایا اس پہ محنت کرو، یہاں پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے. وہ محنت کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، وہ زندگی میں شروع ہوتی ہے، پھر موت آ جاتی ہے، لوگ بہت ڈرتے ہیں بڑھاپے سے. کونا کہ حضرت بال سفید ہو گئے، تو دل میں بڑا برا لگتا ہے کہ حضرت کیسے بال سفید ہو گئے اور تو بال ابھی سیاہ ہے. کوئی کہہ دے کہ حضرت اب آپ کی عمر 60 ہو گئی، ارے نہیں نہیں 10 سال کم کر کے جو بتائے 20 سال، بڑے خوش ہوتے ہیں. جوانی کو یاد کرتے ہیں، بچپن کو یاد کرتے ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے. حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ یار شکر کرو، اب تو مزہ کرنا ہے، اب تو وقت آیا ہے کھانا کھانے کا، اب تو 4-5 گھنٹے صبح سے گزر گئے ہیں، اب دوپہر ہو رہی ہے، اب کیا ڈرنا ہے، اب تو مزہ ہے. خوش ہونا چاہیے نا، محنت کی، زمین بنائی، بیج ڈالا، فصل اگی، پانی دیا، اب جب گندم تیار ہے کٹنے کو اور اب جب آم کا پیڑ باغ سارے کھینچ کھینچ کے آم توڑیں گے اور درخت کے اجڑنے کا اور آدمی کے کھانے کا موسم ہے، ڈرتا ہے. ڈرنا کس بات کا یار، اب تو زندگی شروع ہوئی ہے، اب تو مزے ہیں، اب تو گندم پسے گی اور روٹیاں پکیں گی، پراٹھے پکیں گے. کیوں عارف صاحب، خوشی کا وقت ہے نا کہ جتنی محنت کی ہے اگر کچھ مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ضائع نہیں ہوئی، اور محنت کے ضائع نہ ہونے پہ خوش ہونا چاہیے کہ رونا چاہیے کہ مر نہ جاؤں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، مرو گئی، اب تو دن آئے ہیں. ایک آدمی مدینہ منورہ میں بہت زاروں کے تار رو رہا تھا، ایک بزرگ نے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کوئی پرانا زمانہ تھا ان کا، پتہ نہیں لٹ گیا ہے، پیسے نہیں رہے، فاقہ ہے، کیا ہے، بیماری ہے. تو گئے بڑی محبت سے، فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا، شاید میں کچھ حل کروں. اس کا حضرت 5 سال ہو گئے گھر سے نکلا تھا، بڑی مشکل سے محنت مزدوری کر کے پہنچا ہوں مدینہ منورہ، رو اس لیے رہا ہوں کہ بچوں کی یاد آ رہی ہے، بیوی کی یاد آ رہی ہے جاتے ہوئے، پھر 2-3 سال پتہ نہیں کتنی مدت لگ جائے، کب پہنچوں کا گھر. تو نے فرمایا بالکل نہ گھبرائیے، آپ بڑے اطمینان سے پہنچ جائیں گے، آپ یقین مانیں. ان کا معتقد تھا، اس نے کہا حضرت آپ گارنٹی، ان کا بالکل گارنٹی ہے، کم سے کم اتنا ضرور یقین مانو مدینہ منورہ سے بالکل بات سے ہٹ چلے جاؤ گے، موت نہیں آتی. بڑا خوش ہوا، شام کو پھر گیا، اس کا حضرت آپ نے کیسے گارنٹی دے دی، موت کا تو کچھ پتا نہیں. فرمانے لگے کہ کوئی 50-60 سال سے تو میں یہاں بیٹھا ہوں اس شہر مبارک شہر میں موت کے انتظار میں، ہمیں تو آئی نا، جو موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو تم کب سے اتنے خوش قسمت ہوئے ہو کہ یہاں کی زمین قبول کر لے، پہنچ جاؤ گے، نہ گھبراؤ. ان مجددی حضرات کو نا علوم اور معارف کی جس سطح پہ انکشافات ہوتے تھے وہ ہر آدمی کے سمجھنے کے نہیں ہوتے. ایک صاحب یہاں تشریف لاتے تھے، اس سے فرمانے لگے کہ سمجھ میں نہیں آتی بات، تو ہم نے کہا وقت مت ضائع کرو، آپ اتنی دیر تلاوت کیا کیجئے، نوافل پڑھیے، اللہ کو یاد کیجئے، یہاں نہ آئی. اللہ کا شکر ہے ان کو سمجھ آ گئی، وہ پھر کبھی نہیں آئی، کہتے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. نقشبندی مجددی حضرات کے علوم و معارف اس درجے کے ہوتے تھے کہ ہر آدمی کی سمجھ کی بات نہیں ہوتی. خواجہ آدم بن نوری، یہ لفظ بن نور ہے، یہ بن نور ہے، بن نور لکھا گیا ہے. ہمارے اساتذہ بن نوری پڑھتے تھے لیکن ہمیں خیال آتا ہے کہ بن نوری ہے یہ. بہرحال الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے صدف سے یا کہ گوہر سے. خواجہ آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ شاہ جہان بادشاہ کے زمانے میں لاہور آ گئے. پورا لاہور شہر گویا ان کے ساتھ ہو گیا. گویا کہ شاہ جہان گھبرا گئے. اپنے زیر اعظم سعد اللہ کو طلب کیا اور کہا اگر شیخ نے بغاوت کر دی تو کون سنبھالے گا. سعد اللہ بڑے بڑے زیرک اور دانا تھے. وہ ایسی ہستی ہے اس پہ لوگوں نے لکھا نہیں. کوئی لکھتا تو پوری کتاب مرتب کرتا. کتنا عقل مند آدمی. سعد اللہ نے کیا کیا, خزانے کی چابیاں لے کے چلے گئے خواجہ آدم بن نوری رحمت اللہ کے پاس. لاہور میں ہی کیا جا رہے تھے سفر میں تو انہوں نے کہا یہ کیا. وزیر اعظم آیا ملنے, حضرت نے بڑی تعظیم فرمائی. اس کا حضرت اب مغلوں کے پاس تو یہی چابیاں رہ گئی ہیں, باقی حکومت اب آپ ہی کی ہے. حضرت سمجھ گئے کہ یہ پیغام ہے کہ ہندوستان چھوڑ دو, کہیں بغاوت کر بیٹھے تو پھر ہوگا کیا. لوگ تو مذہب کی وجہ سے خواجہ آدم بن نوری رحمت اللہ کا ساتھ دیں گے. شاہ جہان کے خلاف ہو گئی تو لشکر کشی ہوئی, فوج آئی, مسلمان ایک دوسرے کو ماریں گے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو ان فرمایا اچھا تو پھر میں مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں. انہوں نے نظر پیش کی, شکر کیا اور بادشاہ سے جا کے کہا کہ تل گیا خطرہ. وہ خلیفہ تھے حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمت اللہ علیہ, اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کو کشف ہوا تھا. لکھا ہے حضرت نے کہ انبیاء علیہ السلام کے حقائق پر جو مراقبات کروائے جاتے ہیں ان میں جو حقیقت محمدی ہے اس سے بھی بلند تر چیز کعبۃ اللہ ہے. اور کعبۃ اللہ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے ہے. جس سے مجدد رحمت اللہ علیہ کو کشف ہوا تھا. خواجہ آدم بن نوری رحمت اللہ جب مکہ مکرمہ میں گئے ہیں تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا اور انہوں نے کہا جو کچھ میرے شیخ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے پہلے میں حضرت کے کہنے سے مانتا تھا, اب مجھے خود پتا چلا ہے کہ اس کائنات میں تمام انبیاء علیہ السلام جو بھیجے گئے ان سے زیادہ بڑی حیثیت بیت اللہ کی. نقشبندیوں کے ہاں مراقبہ قوس کے بعد ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہ شیخ کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اپنے مریدوں کو حقائق الہیہ کی طرف لے جائے یا حقائق محمدیہ کی طرف. جن کا قدم راس ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اب اس کو کس طرف چلانا. پھر جو دنیا اس مقام پہ کھلتی ہے نا تو صبح جس مقام کو وہ بادشاہ کا محل سمجھ کے خوشی کے مارے پاگل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز پتا چلی, شام کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو بیت الخلاء تھا یار, کچھ بھی نہیں تھا. اگلے دن کی دنیا اس سے کہیں زیادہ اونچی ہوتی. اور پھر شام ہوتی ہے تو پھر کہتا ہے اوفو وہ تو لیٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو واش روم تھا, دفع کرو اس گندگی کو, آگے چلو. شمس تبریز جب ملے نا وہاں روم سے تو وہاں روم نے پوچھا, شمس تبریز جو تھے بڑے مقام کے آدمی تھے, آدمی نہیں ملتا تھا. یہ تین چار آدمیوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی معرفت بہت بڑھ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار دنیا میں کوئی آدمی نہیں ملتا, کس کو بتاؤں کہ کیا ہے. تو وہاں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیے گئے کہ اسے بتاؤ. اس لیے وہاں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں اب پڑھنے والے نے ہم نے قاری عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ سے سبکن سبکن وہ کتابیں پڑھی. رازی کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا حضرت کو سمجھنا مشکل. ایک ایک سبق پڑھا کے حضرت نے کہا کیا ہے, کہنا کیا چاہتے ہیں. نبوت پہ ایک جگہ بحث کی ہے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب سے پہلے نبی ہوتے تو بھی خاتم النبیین. اب یہ کسی کی سمجھ میں آتا نہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ, استغفر اللہ, وہ کافر. ایسے ہی شمس تبریز پہ اللہ نے جو معرفت کی راہ کھولی تھی نظر ہی کوئی نہیں آتا تھا. یہ ہوتا ہے, بعض کو اللہ ایسے ہی موت دے دیتا ہے, بس اللہ کی مرضی. اور وہ جو علوم اور معارف اس کے ہوتے ہیں وہ خدا کے پاس امانت کے طور پہ ہوتے ہیں. صدیوں بعد کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے اور وہ جو خزانہ ایک پڑا ہوا تھا اس کو دے دیتے ہیں کہ لو بھئی یہ فلاں کا حصہ ہے, تم لے لو. اس کی زندگی میں کوئی آدمی نہیں ہوتا. چھٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور ہر ہر نبی اپنی امت کو پکارے گا اور لوگوں کو روک روک کر کہیں گے کہ میرے حوض پہ آؤ, میرے حوض پہ آؤ, مجھ سے آج پانی پیو. آج جس کے مہمان زیادہ ہوں گے وہ اتنے ہی اچھا ہے, اور میری امت میرے حوض پہ آئے گی. اور پھر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہیں میں کہوں گا اسیحا بھی اسیحا, میرے دوست آ گئے, میرے یہ دوست آ گئے. شیعہ اس روایت کو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اور فرشتے ماریں گے میرے ان دوستوں کو اور کہیں گے نکلو یہاں سے, خبردار جو اس حوض کے قریب بھی پھٹکے. تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ کیا ہو گیا ہے, یہ تو میرے دوست ہیں. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد آپ کے دین کو انہوں نے کتنا برباد کیا تھا. تو آپ نے میں کہوں گا سحق اللہم, اللہ انہیں غارت کرے, اللہ انہیں برباد کرے. شیعہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خلافت کو جبرن قبضے میں لے لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہی دیکھ کے لعنت بھیجیں گے اور کہتے ہیں کہ تمہاری ہی کتابوں میں یہ روایت ہے, بخاری میں, مسلم میں, فلاں میں, فلاں میں. اس میں شبہ نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, مسلم میں بھی آئی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ لعنت کریں گے اور فرشتے جنہیں ماریں گے وہ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہی خلفائے راشدین. ہم کہتے ہیں یہ وہ منافق تھے. اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو مرتد ہو گئے تھے یہ وہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیعہ لڑکا آیا تھا بیچارہ, کہنے لگا بڑا پھنس گیا ہوں, اب میں سنی رہوں یا شیعہ ہوں کچھ پتا نہیں چلتا. ہم نے کہا بیٹے ہمارے پاس آؤ گے تو ہم سنیوں ہی کی بات کریں گے, ان کے پاس جاؤ گے تو اپنی بات کریں گے, آپ پھر آئے ہی کیوں. خیر, ہم نے کہا سب سے زیادہ الجھاؤ کس مسئلے میں ہے؟ تو کہنے لگا خلافت کیوں چھین لی تھی, بس یہ ہے مسئلہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چینی تھی، پوچھا، کہنے لگے ابوبکر رضی اللہ عنہ چینی سب سے پہلے. ہم نے کہا تبرسی کو پڑھا ہے؟ کہنے لگے جی ہم نے کہاں پڑھا ہے، ہمیں تو پتا بھی نہیں. ہم نے کہا تبرسی نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا ہے، ان کی کتاب پڑھیے. انگوٹھی کیوں بنوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اس سے پڑھ رکھا تھا. کہنے لگا اس لیے کہ خط بادشاہوں کو لکھے گئے تو بادشاہ خطوط کو نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ بھیجنے والے کی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی ہوتی. ہم نے کہا بالکل صحیح. تو ہم نے کہا انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور کوئی نہیں بنوا سکتا تھا اس جیسی انگوٹھی، کیونکہ بادشاہ کی مہر تھی نا. اب نواز شریف جو سائن کرتے ہیں ہمارے زمانے میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، کہیں پکڑا جائے تو قانون کی گرفت میں آ جائے. اچھا کیا ٹائم ہو گیا ابھی؟ اوہو بہت وقت ہو گیا. تو بادشاہ کے دستخط، وزیر اعظم، صدر، چیف کے دستخط اب تک محفوظ رکھے جاتے ہیں، کہیں پکڑا جائے تو سزا ہو جائے. ہم نے کہا کہ تبرسی کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے غسل دینے کے لیے، ان کا حق تھا، گھر کے لوگ تھے، داماد تھے. تو انگوٹھی اتاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دی اور کہا ابو بکر کو جا کے دو اور حضرت سے کہو کہ لوگوں کو سنبھالیں. تو خلافت تو خود انہوں نے ہی بھیجی تھی، اپنے پاس کیوں نہیں رکھ لی تھی؟ جب تو خلیفہ میں نے ہی بننا ہے، لہذا انگوٹھی جیب میں. اتنا ہی انتظار کر لیا ہوتا کہ چلو تدفین تجہیز سب سے فارغ ہو کے پھر پیش کر دوں گا جس کو بھی. اتنا تو سوچا ہوتا کہ جب مسلمان فیصلہ کر لیں گے تو یہ انگوٹھی امانت ہے، بھی اسے ہی دوں گا. اتنا تو عام آدمی بھی سوچتا ہے، ذمہ دار آدمی، کہ ذرا فیصلہ ہو جائے، یہ بڑی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو دوں گا. خود ہی انگوٹھی اتار کے بھجوا بھی دی خاص طور پہ بلا کے کہ حضرت کو کہیں اور ساتھ یہ بھی کہ لوگوں کو سنبھالیں. تو یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے اگر نہ روایت نکلی تو. ہم نے کہا پوچھ آئیے پھر بات ہے. ایسے ہی ہے. معرفت اور حقائق کی دنیا بہت وسیع ہے. خواجہ آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ پر یہ منکشف ہوا، لیکن حرمین شریفین میں اس وقت وحدت الوجود کا غلبہ تھا. یہ مدینہ منورہ جو ہے نا، باب جبریل، بالکل اس کے سامنے نقشبندیوں کی خانقاہ تھی، پھر ساتھ ہی فاصلے پہ شاذلیوں کی خانقاہ تھی. مدینہ منورہ بھرا پڑا تھا خانقاہوں سے، بڑے بڑے مشائخ وہاں جا کے خانقاہیں، اور لوگ جاتے تھے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، بہت کچھ تھا. جب انہوں نے یہ بیان کیا وحدت الشہود کا مسئلہ اور بیت اللہ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حقائق سے بھی بلند تر بتایا، شور مچ گیا. اوہو، بڑے فتوے ہوئے خواجہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، بہت کچھ لکھا گیا. حضرت نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے میں انہوں نے اس حقیقت کو واضح کیا. اللہ کا شکر ہے بڑی جدوجہد کے بعد وہ رسالہ ملا. اہل مکہ نے پھر خواجہ آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ کے معاملے میں چپ اختیار کر لی. پھر نے اپنے بیٹے محمد کو ہندوستان خط لکھا کہ جو کچھ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اپنے کشف میں بیان کرتے تھے اور میں ان کا مرید ہونے کی حیثیت سے مانتا تھا، اب اس سے اوپر اٹھ گیا ہوں. اب مجھے خود نظر آتا ہے کہ واقعی حضرت کو صحیح بات بتائی گئی. ایسی مثال ہے ایک وغدنا، وہ جو اللہ نے کہا نا والذین جاہدوا فینا، جو ہم پر محنت کرتا ہے، وہ دنیا بڑی بڑی معرفت کی ہے. اشیاء پر بحث اور فطرت کے قوانین کو دریافت کرنا اور جو فطرت کا خالق ہے اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنا اتنی دور کی چیزیں ہیں کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فاصلہ ایک نقطے سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے. فطرت کے قوانین کی کھوج لگانا اور اشیاء کے خواص پر بحث کرنا، اس میں اور جس نے اشیاء میں خواص رکھے ہیں اور فطرت کو تخلیق کیا ہے اس کی ذات کی معرفت اس عالم مثال میں ناپید ہے کہ کسی طرح سمجھایا جا سکے. اتنی بھی دونوں میں مناسبت نہیں ہے جتنی ایک مٹی کے ذرے اور سورج اور اس کائنات کو، دونوں میں اتنے بھی مناسبت نہیں. اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے. بندہ کبھی اتنی ترقی نہیں کرتا کہ رب بن جائے، اور رب کبھی اتنا تنزل نہیں فرماتا کہ بندہ بن جائے، کبھی نہیں ہوتا. لیکن یار ان باتوں کی بحث کا فائدہ کیا؟ ویسے ہی ہے نا، کھانا کھا لیا پھر نماز کا وقت کم رہ جاتا ہے.